بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله، شرف فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. وجهان پر وقت میں درس کا آغاز کرتے ہیں، بات کر رہے تھے پچھلے درس میں، اللہ تعالیٰ کی اسم حسنہ کے تعلق سے چند اہم باتیں اور الصفات المنفیہ، اللہ تعالیٰ کی پیارے صفات میں سے صفات منفیہ کا بیان، اور پہنچے تھے چوتھی آیت پر، آیت الرابعہ. شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شیخ الاسلام نے اللہ تعالیٰ کی جو صفات منفیہ بیان کی ہے ان میں سے جو چوتھی دلیل ہے وہ سورۃ بقرہ کی آیت 165، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، آخری الآیہ سورۃ بقرہ 165. شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، من تبعضیہ یعنی بعض، اور من تبعضیہ کو پہچاننے کے لیے یہ کافی ہے کہ آپ من کی جگہ بعض کا لفظ استعمال کریں تو معنی مستقیم ہو جائے گا. اگر من کو آپ نکال دیں اس کا بعض لکھ دیں، یعنی وہ من الناسی یعنی بعض الناسی، تو معنی مستقیم رہے گا. تو بعض لوگ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ کیا کرتے ہیں، من یتخذ من دون اللہ اندادا، جو اللہ تعالیٰ کے سوا انداد بنا دیتے ہیں محبت میں، ان سے محبت کرتے ہیں، یحبون ہم کو حب اللہ، جیسے ان سے محبت ویسے کرتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. اور شخص فرماتے ہیں یہاں پر محبت سے علاوہ بھی اگر عمومی معنی لیا جائے تو وہ بھی اس میں شامل ہے، یعنی عبادت میں ان کو ند بنانا، نظر و نیاز میں ان کو ند بنانا، اور محبت میں بھی. اور ند جیسے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، برابر کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے برابر، اگر اور برابر تب چیز کی جاتی ہے، ند تب بنا جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے کوئی حق غیر اللہ کے لیے صرف کر دیا جائے. اور یہاں پر اس آیت میں یہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں شرک کا بیان ہے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ کسی مخلوق کو بھی غیر اللہ کو وہ درجہ دینا محبت میں جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے. یعنی شیخ صاحب فرماتے ہیں، بحیث تجعل غیر اللہ مثل اللہ فی محبتہ، غیر اللہ کو ویسے محبت کرے جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہے. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ عثیمین رحمہ اللہ، اس میں یہ بھی شامل ہے کہ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی جاتی ہے، تو وہ بھی اس آیت کے عموم میں شامل ہے. یعنی معنی یہ ہے، کیونکہ واجب یہ ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں، کہ جو محبت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہے وہ اللہ تعالیٰ محبت جیسی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تبع لمحبت اللہ، اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع ہے، برابر نہیں ہے، آگے نہیں ہے. لا علی انہ مناد للہ، اس لیے نہیں ہم آپ سے محبت کرتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے برابر ہے، نعوذ باللہ. تم کے بارے میں کیا کہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ. وہ یہ حقیقت آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، بات کی جاتی اللہ تعالیٰ کے پیار پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی، اور جو اقوال و اعمال ہیں، افعال ہیں بعض لوگوں کے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس محبت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ محبت اللہ تعالیٰ کا حق ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اس آیت کے عموم میں شامل ہے. جائز نہیں ہے. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. یوں کسی غلطی کیا ہوئی, ند کیسے بنایا کہ اللہ تعالیٰ سے جو محبت کرنی تھی وہی محبت غیر اللہ سے بھی کر بیٹھے ہیں, تو جائز نہیں ہے. اچھا, پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں بعثیم رحمہ اللہ, اس فرق کو جانا واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنا, یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی محبت کرنا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور سے محبت کرنے سے مراد یہ ہے کہ غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے برابر کا درجہ محبت میں یا اس سے زیادہ, وہ یہ شرک ہے. المحبۃ مع اللہ, اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ, کیونکہ مع جو ہے یوں ہے اس میں تشریک کا معنی ہے, مع کے لفظ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اس کی صورت کیا ہے کہ کوئی بھی غیر اللہ کو یا غیر اللہ سے محبت کرے جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی جاتی ہے یا اس سے زیادہ, برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو, تو یہ شرک فی المحبہ ہے, یہ جائز نہیں ہے. اچھا, والمحبۃ فی اللہ او المحبۃ للہ, ایک مع اللہ ایک للہ یا فی اللہ, دونوں کو فرق کو جاننا لازم ہے اور فرض ہے ہر مسلمان پر کہ اس فرق کو جان لیا جائے, تک جو محظور شرعی ہے جسے منع کیا گیا جس میں شرک ہے اس سے اجتناب کیا جا سکے. المحبۃ فی اللہ المحبۃ للہ, اس کی صورت یہ ہے کہ یا معنی یہ ہے کہ آپ کسی چیز سے بھی محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع, تبع لمحبۃ اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ محبت کسی چیز محبت کرنے کا حکم دیا ہے اور آپ اس سے محبت کرتے ہیں تو یہ محبت اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہونی چاہیے, اور یہ محبت اللہ تعالیٰ جیسی محبت نہیں ہونی چاہیے. آپ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں, اپنے مسلمان بھائی سے آپ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں, اپنے والدین سے آپ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں, صحابہ کرام سے, یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ محبت کرتے ہیں. المحبۃ فی اللہ یا المحبۃ للہ, مع اللہ ہی نہیں ہو سکتے. اگر مع اللہ ہی ہو گئی ہے تو پھر آپ وہ درجہ دے دیں جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے, جو مخلوق میں سے کسی کے لیے جائز نہیں ہے. فرق واضح ہے اس میں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں جو مسئلہ کی فائدہ ہمیں پہنچتا ہے عملاً ان آیات کریمہ میں جو پچھلے درس میں ہم نے بیان کی ہے اور آج کے درمیان جو پہلی چار آیتیں شیخ الاسلام نے بیان کی ہیں ان کے تعلق سے, سب سے پہلے جو آیت بیان کی تھی پچھلے درس میں, تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام, سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 78. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے عملاً, کیا فائدہ ہے یہ مسئلے کے, فائدہ کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ العظیم رحمہ اللہ, جب ہم نے یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے الجلال کی والاکرام کی, تو جلال کے لفظ سے ہم اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہم پر واجب ہو جاتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعظیم کریں, اور جب ہم یہ جان لیتے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت الاکرام بھی ہے تو ہم پر یہ لازم ہو جاتا ہے, واجب ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی, اور جب ہم اللہ تعالیٰ کہ فضل و کرم سے امید کرتے ہیں اور تعظیم کر جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنے کا حق ہے, تو پھر تعظیم و تکریم دونوں کا حق ادا ہو جاتا ہے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام, الجلال والاکرام اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں, عظیم صفات ہیں, اور دونوں میں تعظیم کا معنی پایا جاتا ہے. ذی الجلال میں عظمت ہے والاکرام میں کہ جو جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی اور اس کا حق ادا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنے فضل و کرم کے دروازے کھول دیتا ہے. تو عملاً جب اس میں ہم عمل کرتے ہیں تو ایمان مضبوط ہوتا ہے, ثابت قدمی ملتی ہے. دوسری آیت, فاعبد واصطبر لعبادته هل تعلم له سمیہ, سورۃ مریم نمبر 65 میں इसमें हमें क्या मसल के फ़ायदा मिलता है या अमली फ़ायदा कि अल्लाह ताला की इबादत की, अपने रब की इबादत की जाए और उस पर सब्र किया जाए बग़ैर मलालत के, बग़ैर थकन के, बल्कि उस पर सब्र किया जाए जैसा कि मैदान जंग में तलवारबाजी के वक्त एक दूसरे पर तलवार कवार करते हुए सब्र किया जाता है। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, इस्बिर वस्तबिर क्या फ़र्क है? सब्र में तो सब्र करना है, और सब्र का क्या मायना है? अपने नफ्स को रोके रखना, हब्सुन नफ्सी, किस चीज़ से करने से, जब आप रुक जाते हैं तो आपने सब्र कर लिया है। अच्छा, इस्तबिर उससे ज़्यादा सब्र करना है। अच्छा, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, सिर्फ याद दहानी के लिए, सब्र की कितनी किस्में हैं? इधर देखे बताए ना, तीन। जो सबसे मरूफ़ है वो क्या, कौन सी है? तीसरी है। देख मैं ज़रा अवामुन्नास में जो एक चीज़ राइज है, सब्र के तीन ही किस्में, तीन हिस्से हैं। सबसे ज़्यादा राइज जो मरूफ़ लोगों, जिस पर सब्र करना वो फ़र्ज समझते हैं, या जिस पर जिसको साथ सब्र को जोड़ देते हैं अमूमन, वो क्या है? वो तीसरी किस्म, तीसरी, यानी उससे पहले दो और हैं, बताता हूँ मैं। तीसरी क्या है? अस्सब्र अला अक़दर अल-मुअलिमा, अल्लाह ताला की जो बुरी तकदीर, उस पर सब्र करना, मुसीबतों पर सब्र करना, तकलीफ़ों पर सब्र करना, बीमारियों पर सब्र करना, यह तीसरी कस्म है सब्र की। अल्लाह ने जो मुकद्दर में जो भी तकलीफ़ दुख लिखा है उस पर सब्र करना। मोमिन क्या करता है? सब्र करता है, अपने आप को रोके रखता है, ना तो बुरा ज़ुबान से कहता है और ना ही कोई बुरा अमल करता है जो शरीयत के मुखालिफ है, उस पर सब्र किया जाता है ना। इससे पहले और तो क्या है? इससे पहले वाले दूसरे नंबर वाली बात पहले बयान करते हैं, अस्सब्र अला या सब्र अन इर्तिकाब अल-महारिम, जिस चीज़ उन्होंने हराम करार दिया है उस हराम से अपने आप को बचाते, अपने आप को रोके रखना, हब्सुन नफ्सी अंदर इर्तिकाब अल-महारिम। शराब हराम है, नहीं पीते, सब्र करते हैं, नहीं पीते शराब। रिश्वत लेना हराम है, अगरचे घर में बच्चे भूखे हैं, तनख्वाह कम पड़ जाती है, अखराजात ज़्यादा हैं, महंगाई ज़्यादा है, लेकिन रिश्वत नहीं लेते, नहीं खाते, क्योंकि हराम है, अपने आप को सब्र करते हैं, रोके रखते हैं और रिश्वत नहीं लेते, हराम नहीं खाते, ठीक है ना। इसी तरीके से जनाकारी है, बल्कि जो भी मुहर्रमात हैं, सब्र के बगैर मुमकिन है? मुहर्रमात से इज्तनाब करना नामुमकिन है। तो दूसरा है, तो पहले नंबर पर क्या है? अस्सब्र अला अदा अल-फराइज, जो फ़राइज़ हैं, जो वाजिबात, उन पर सब्र करना। नमाज पढ़ना है, सब्र के बगैर मुमकिन है? अभी रमज़ान का महीना आने वाला है, रोज़ा रखना, सब्र करना मुमकिन है? यानी कैसे मुमकिन है कोई शख्स अपने नफ्स को, बल्कि जो रोज़ा है उसमें तो हब्सुन नफ्स ही मौजूद है, असल मायने जो है कि आप नफ्स को रोके रखते हैं बाज़ हलाल चीज़ों से, वक्ती तौर पर फजर की अजान से लेकर मगरिब की अजान तक खाना पीना है, जमा वगैरह, तो हब्सुन नफ्स ही अला अदा अल-फराइज। अच्छा, सबसे ज़्यादा इन तीनों में से मुश्किल क्या है? हराम चीज़ से इज्तनाब करना, वो दूसरा मतलब हो गया। पहला अभी तरतीब सीधी कर लेते हैं, हबर के सब्र के तीन हिस्से या तीन किस्में हैं। सबसे पहले अल्लाह ताला की फ़राइज़ की अदायगी पर सब्र करना, दूसरा है मुहर्रमात से इज्तनाब करने पर सब्र करना, तीसरा है मुसीबतों पर और तकलीफ़ों पर सब्र करना, ठीक है। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा मुश्किल कौन सी चीज़ है? अच्छा, मुश्किल से बताऊँ मैं आपको। अच्छा, मुश्किल एक तो मुश्किल है, फिर अगर वो इंसान कर ले बाकी दो आसान हो जाते हैं। वो कौन से है? उल्टे चले, तीसरा है, दूसरा है या पहला है? मैंने हिंट दे दिया, आसान हो गया। इसकी दलील क्या है कि पहला है कि अल्लाह ताला के फ़राइज़ की अदायगी में और इबादात पर सब्र करना? हाँ, इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, तो एक है अमूमन से, वो तो है, लेकिन अभी मैं क्या कह रहा हूँ, हमारा असल मौजू में क्यों इधर आया, आप लोगों को इधर लेके आया। इस्बिर वस्तबिर में क्या फ़र्क है? कि मुहर्रमात से इस्तईनु बिस्सब्र का लफ्ज़ है, तकलीफों पर सब्र करने पर इस्तब्र का लफ्ज़ है। इस्तब्र का लफ्ज़ किस चीज़ के साथ आया है? गौर करें ज़रा, किस चीज़ के साथ आया है? इबादत के साथ करना है या रुकना है या इज्तनाब करना है? کرنا ہے. اور نماز کے ساتھ بھی آیا ہے وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اپنے اہل خانہ کو بھی حکم دو اور اس پر صبر کرو. اصطبر کا لفظ ہے, سبحان اللہ. واضح ہو گیا, اب سیدھا ہو گیا کام. سبحان اللہ. اور یہی جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ وہ فرائض کے ادائیگی پر صبر کرتا ہے, اس کے لیے حرمہ سے اجتناب کرنا بھی آسان ہوتا ہے اور اس مصیبتوں کا سامنا کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. لیکن اگر صرف الٹا چلے ممکن ہے. اس لیے عوام الناس کے نزدیک صرف 30% صبر کا معنی موجود ہے, باقی جو 70% اس سے غافل ہے. اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے اور اس مسئلے کو صحیح سمجھنے کی, اس میں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا, تو اس سے فائدہ ہوا, فعبد واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. اصطبر على العباده, عبادت پر زیادہ صبر کرنا. اس میں جو شاہد هل تعلم له سميا اور ولم يكن له كفوا احد فلا تجعلوا لله اندادا, ان تین آیتوں میں ملتے جلتے معنی ہیں کہ صفات منفیہ کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے نام جیسا کسی کا نام نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات جیسے کسی کی ذات بھی نہیں ہے, کوئی بھی اللہ تعالیٰ جیسا نہیں ہے. هل تعلم له سميا يعني لا تعلم له سميا يعني لا يوجد له سميع اصلا, کوئی بھی اللہ تعالیٰ جیسا نہیں ہے. ولم يكن له كفوا احد, کوئی اللہ تعالیٰ جیسا نہیں ہے. فلا تجعل لله اندادا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت ٹھہراؤ, کیونکہ اللہ تعالیٰ جیسا ند کوئی ہے ہی نہیں. جب انسان اس پہ یقین کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ کی تنزیہ کر دیتا ہے, تسبیح کر دیتا ہے, اللہ تعالیٰ پاک کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی چیز بھی نہیں, اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز بھی نہیں ہے, تو انسان اپنے دل سے یقین کر لیتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص و عیب سے پاک ہے, اللہ تعالیٰ کی جیسی کوئی چیز بھی نہیں ہے, اور اس سے اس کی جو تعظیم ہے اللہ تعالیٰ کی اس کا حق ادا ہو جاتا ہے, اور اس تعظیم کے لیے اپنی زندگی گزارتا رہتا ہے حسب استطاعت. چوتھی آیت جو آج کا ہمارا درس ہے, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ, سورۃ بقرہ 165. اس میں ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ لوگوں میں سے یا مخلوق میں سے کسی سے بھی اللہ تعالیٰ جیسی محبت کرے, اور اسے کہتے ہیں المحبت مع اللہ, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی بھی محبت کرنا. میں ابھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہم وہ محبت نہیں کر سکتے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں, کیونکہ المحبۃ مع اللہ جائز نہیں ہے, اس میں برابری آ جاتی ہے. المحبۃ للہ وفی اللہ وہ جائز ہے جس کا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے, ہم ان تمام لوگوں سے یا ان تمام چیزوں سے محبت کریں جسے اللہ نے ہم حکم دیا ہے. اللہ نے ہم حکم دیا ہے کہ ایمان کے علامتوں میں سے ہے آپ سے محبت کرنا اور رسول بھائی سے محبت کرنا, تو ہم اللہ تعالیٰ کے پیار پر سے محبت بھی کرتے ہیں, بلکہ واجب ہے اور ایمان ہے, اور اس کے آپ سے محبت کے بغیر ایمان صحیح نہیں ہے, بغیر محبت کے آپ ایمان کر ہی نہیں سکتے, یہ فرض محبت ہے. تو یہ المحبت للہ یا مع اللہ ہے, للہ وفی اللہ. پھر شیخ صفر میں تھا آیت الخامسہ, شیخ السلام جو پانچ فی آیت بیان کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, سورۃ الاسراء نمبر 111 میں, وَقُلُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا, سورۃ الاسراء نمبر 111. وَقُلْ, یہاں پہ خطاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور امت کے لیے تبعین ہے. تو جتنے بھی خطاب ہیں قل قرآن مجید اللہ, وہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیار مخاطب کو ہے, اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے خصوصی طور اور عمومی طور پر تمام اہل ایمان کے لیے ہیں. اور اس میں دو, یا تو خاص ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اور اس کی دلیل ہونی چاہیے خصوصیت کی, اگر نہیں تو پھر عام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور تمام امت کے لیے بھی ہے. الحمدللہ, اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ الحمد جو ہے اس کا معنی ہے وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں حمد کر رہے ہیں اس کو کمال سے وصف کرنا محبت اور تعظیم کرتے ہوئے چلی اللہ اللام سے مراد استحقاق والاختصاص جو ہم کہتے ہیں الحمد للہ الحمد تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے تمام لفظ کہاں سے آیا چلے واپس آ جاتے ہیں تھوڑا سا الحمد للہ سو فاتحہ کی جو پہلی آیت کی جو پہلے دو لفظ ہیں اور الگ افضل الذکر لا الہ الا اللہ افضل الدعاء الحمد للہ افضل الدعاء ہے اچھا میں بھول جاؤں گا ایک واجب یاد کر لیں نوٹ کر لیں سورۃ الفاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے القرآن العظیم ٹھیک کیوں کہا جاتا ہے القرآن العظیم پہلا سوال اور اس کے متعلق دوسرا سوال ہے سورۃ الفاتحہ میں سے عقیدے کے اصول کے تعلق سے جو سب سے اہم پیغام ہیں یا پیغامات ہیں وہ بتائیں کون سے ہیں اور تیسرا سوال کیونکہ عقیدہ کے اصول سب سے پہلے ہیں اس سورت میں بہت عظیم پیغامات موجود ہیں ان میں سے آپ کتنے نکال سکتے ہیں جو اہم عظیم پیغامات ہیں ایک تو عقیدے کے اصول میں الگ بیان کی کیونکہ آپ سے وہ چھوٹ نہ جائیں کیونکہ کچھ لوگ کچھ بیان کر دیتے تو اصل بات رہ جاتی ہے اس سب سے پہلے وہ دیکھنے ہیں میں ہنٹ دوں گا تو پھر جواب آسان ہو جائے گا میں ہنٹ نہیں دیتا آپ ذرا تھوڑا سا کچھ کر لیا کریں لیکن ایک ہی ہنٹ دے دیتا ہوں کہ توحید اور عقیدے کے تعلق سے جو اصولی باتیں ہیں عبادہ توحید اور عقیدہ کے اصول کے تعلق سے جو بنیاد اور اصولی باتیں ہیں وہ آپ کی صورت میں ملیں گی اور آپ ان کو دلیل بیان کر سکتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں سے اب آپ نے بتانا ہے کہ کہاں پر ہیں اور وجہ دلالہ کیا دلیل کیسے بنی ہے سورۃ الفاتحہ کی یہ آیت جو اصل بات یہ ہے نا کہ آیت کا یہ حصہ جو ہے یہ کیسے دلیل بنی ہے اس مقصد کے لیے یا اس بات کے لیے اچھا واپس آتے ہیں میں کیا کہہ رہا تھا الحمدللہ ہم کہتے ہیں الحمدللہ کے ترجمہ جو کرتے ہیں تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ٹھیک ہے نا الحمد میں تمام تعریفیں کہاں سے آئی الف لام سے کیسے آئی جنس کے لیے الاستغراق الف لام جب اسم کے ساتھ لگ جاتا ہے تو اس کے معنی میں سے یا اس کی دلالت جو ہے وہ عموم کی دلالت ہوتی ہے اور اس کا جو اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تمام یا سب الحمدللہ تمام تعریفیں خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں للہ میں یا تمام تعریفوں کا مستحق صرف و صرف اللہ تعالیٰ ہے اب جملہ لفظ تو دو ہیں الحمدللہ تو یہ لمبا جملہ کہاں سے آیا تمام کا تو آ گیا استحقاق اور تخصیص کا لفظ کہاں سے آیا یہ لام کے حرف سے للہ میں لام کا حرف جو ہے اس کے معنی میں سے معنی ہے الاستحقاق والتخصیص شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے اور یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریفیں کی جائیں یا تمام تعریفیں کی جائیں یعنی یہ حق مخلوق میں سے کسی کا بھی نہیں ہے سبحان اللہ استحقاق اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی واحد ذات ہے جو حق رکھتی ہے کہ تمام تعریفیں کی جائیں اور اختصاص خصوصی طور پر اس لیے کہ جو حمد اور تعریف اللہ تعالیٰ کی جاتی ہیں وہ مخلوق میں سے کسی اور کی نہیں کی جاتی بلکہ سب سے زیادہ کامل اور عظیم اور عام اور شامل حمد جو اللہ تعالیٰ کی ہے. وقل الحمد للہ الذي لم يتخذ ولدا، یہ صفات سلبیہ میں سے ہے، یہ صفات منفیہ بھی ہے جو ہمارا موضوع ہے، جس نے اولاد نہیں بنائی، جس کی کوئی اولاد نہیں ہے. لم يتخذ ولدا کیوں؟ لکمال صفاته وکمال غناه عن غیره، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ ہیں، وہ کامل صفات والا ہے اور کمال کا بے پرورتہ اور کسی کی پرواہ نہیں ہے. اور اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی مثل نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ مخلوق میں سے کسی کو اولاد بناتا تو یہ اولاد بھی، یہ ولد بھی، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی مثل ہو جاتی. اور اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے کوئی اولاد ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کا محتاج ہوتا، کیونکہ اولاد ہمیشہ مددگار ثابت ہوتی اپنے والد کے لیے یا والدین کے لیے. اور اگر اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہوتی تو پھر ناقص ہوتا، کیونکہ مخلوق سے مشابہت لازم آتی ہے اور یہ تمام چیزیں نقص کا ثبوت ہیں. اس لیے اب غور کریں، قرآن مجید ہے، جہاں پر بھی اولاد کا لفظ آیا ہے اس کے سبحان اللہ کا لفظ آیا ہے کہ پاک ہے اللہ تعالیٰ اولاد رکھنے سے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جہاں پر بھی دیکھیں ولد کا لفظ ہے تو اس میں سبحان اللہ کا لفظ بھی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. اس سیاق اور سباق میں آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو پاک یا پاکیزگی بیان کر دیتا ہے. اچھا، ولد کے لفظ میں کلو غلط فہمی ہوتی ہے، وہ سمجھتے صرف بیٹا مراد ہے. ولد کے لفظ میں بیٹا اور بیٹی دونوں شامل ہیں. عربی زبان میں عام لفظوں میں کہہ دیا ولد، عام زبان میں، تو اسے کیا مراد ہوتا ہے؟ لڑکا، لڑکا عام طور پہ ولد. لیکن صحیح جو عربی ہے گرامر کے اعتبار سے، وہ قرآن مجید کی اساس بھی یہی ہے، اسی صحیح جو فصیح عربی زبان، اس پر قرآن مجید نازل ہوا ہے. اور سب سے فصیح زبان قریش کی زبان تھی اپنے زمانے میں اور ہر دور میں بھی. تو ولد جو قرآن مجید میں لفظ آیا ہے وہ دونوں کو شامل ہیں، لڑکے کو اور لڑکی کو، یا بیٹے کو اور بیٹی کو، دونوں کو. اور قرآن مجید میں دیکھیں، یہود نے یہ کہا کہ عزیر ابن اللہ ہے، نصارہ نے کہا نعوذ باللہ المسیح ابن اللہ ہے، اور مشرکین نے کیا کہا؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. تو اس لیے صرف بیٹے کی نفی نہیں کی، سبحان اللہ، کمال دیکھیں آپ، ولد کی نفی کی ہے اور اس میں سب شامل ہیں. ولم یکن لہ شریک فی الملک، ایک تو صفات میں نفی میں سے ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے. اور پھر ولم یکن لہ شریک فی الملک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملک میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. کہ اللہ تعالیٰ کے ملک میں کوئی شریک نہیں ہے، نہ خلق میں کوئی شریک ہے، نہ تدبیر میں کوئی شریک ہے. یہ تمام صفات کس چیز کی ہیں؟ ربوبیت کی صفات ہیں، خلق الملک و تدبیر. اور اللہ تعالیٰ کے سوا جو بھی چیزوں مخلوقات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے، یہ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں مملوک ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی تدبیر کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. اور مخلوق میں سے کوئی بھی ان تمام امور میں اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ہے. اسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض. پیارا پیغمبر غور سے سنیں، سورۃ سبع نمبر 23، سورۃ 23 میں، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، کہنے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بلاؤ جو کو تم لوگ دعویٰ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا، جن کو تم نے شریک بنایا ہے. ان کی حقیقت کیا ہے؟ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، کہ ذرے برابر بھی کسی چیز کی وہ ملکیت نہیں رکھتے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں. یہ علی سبیل التعیین ہے. اچھا، وما لهم فيهما من شرك. ان میں وہ شریک بھی نہیں ہے، دیکھیں نہ مالک ہیں خود، نہ شریک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہو کر ذرہ برابر بھی ان کی کوئی چیز ہے کائنات میں، نہ آسمان میں نہ زمین میں، یا علی سبیل الشیوع والعموم. وما لهم منهم من ظهیر، یعنی ان میں سے کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کی معاونت نہیں کی، یہ مدد نہیں کی آسمان اور زمین کو پیدا کرنے میں، یا ذرہ برابر بھی کسی چیز کی ملکیت میں. اچھا کیا چیز بچ گئی ہے؟ دیکھیں ترتیب، دیکھیں، نہ تو مالک ہیں، نہ شریک ہیں، نہ مددگار ہیں، اور نہ ہی چوتھی چیز. ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له، وہ شفاعت بھی نہیں نفع دیتی اللہ تعالیٰ کے ہاں مگر جس کے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہو. مشرکین کے جو بھی تعلق ہے اپنے معبود سے جس کی وہ عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، ان کے تمام جو تعلقات ہیں وہ ٹوٹ گئے کہ نہیں؟ ریزہ ریزہ ہو گئے. یعنی پیغام کیا ہے؟ یعنی جن چیزوں کو تم لوگوں نے اپنا معبود بنایا ہے، ان کی عبادت کی ہے اور رب کے برابر شریک ٹھہرا دیا ہے، کیونکہ اصل مصیبت شرک العبادہ میں ہے نا، جس شرک کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مبعوث فرمائے، اپنی تمام کتابیں نازل فرمائی ہیں، وہ کون سے شرک ہے؟ شرک فی العبادہ ہے. کیونکہ ہر زمانے میں جو مشرکین موجود تھے وہ اللہ تعالیٰ کی وجود کو مانتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو رب بھی مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق، کوئی مالک، کوئی رازق، کوئی تدبیر کرنے والا نہیں ہے. تو پھر رسول کا کیا پیغام تھا؟ یاد رکھیں، رسول کا یہ پیغام ہرگز نہیں تھا کہ آ کے لوگوں کو یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. اللہ نے رسول کو اسے نہیں مبعوث فرمایا، بھیا اکثر مقصد یہ ہے ہی نہیں. انسان اپنی فطرت سے جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور خالق ہے. یا یہ کمال چیز دیکھیں آپ، فطرتاً اگر آپ کسی انسان کو کوئی پیغام بھی نہ دیں، اپنی فطرت پر چھوڑ دیں، اسے تو پتنی کو نماز پڑھے کہ نہ پڑھے پتہ ہوگا اسے، کیونکہ عبادات کے لیے پیغام کو ہونا لازمی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. لیکن وہ یقیناً جہاں تک میں خود اس دنیا میں خود نہیں آیا ہوں، میں مجھے کسی نے پیدا کیا ہے اور وہ زمین پر نہیں رہ سکتا، وہ آسمانوں پر رہتا ہے، فطرتاً انسان جانتا ہے. تو پھر اللہ رسولوں کو کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ لوگوں کو یہ تعلیم دیں کہ اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے، عبادت میں شرک مت کریں. اور ان آیات کریمہ سورہ سبا کی ان آیات میں جب بھی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کے لیے کوئی عبادت صرف کر دیتا ہے، اسے معبود بنا کر اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیتا ہے، شریک کر دیتا ہے، تو اس کے تمام جو تعلقات ہیں یا سبب ہے اس تعلق کو قائم کرنے کا، عبادت کرنے کا، اللہ تعالیٰ نے ان دو آیات میں ان تمام کا خاتمہ کر دیا ہے. یعنی جن کی تم عبادت کرتے ہو، کیا انہوں نے کسی چیز کو پیدا کیا ہے یا کسی چیز کے مالک ہیں؟ آسمان میں، زمین میں، ذرہ برابر کے، دیکھیں باقی سب چھوڑیں آپ، ذرہ برابر کے لفظ ہے، لفظ کیا ہے؟ ذرہ برابر کے کوئی مالک ہیں؟ نہیں ہے. اچھا کیا ان کی کوئی حصہ ہے؟ مالک تو نہیں ہے، حصہ دار تو ہو سکتے ہیں نا. وہ معلوم فیہما من شرک، حصہ بھی نہیں ہے. اچھا مددگار تو ہو سکتے ہیں، معاونت تو کی ہوگی نا اللہ تعالیٰ کی. وما له منه من ظهير، وہ بھی نہیں، اسے شفاعت تو کرے گا نا. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، یہ تو کریں گے نا. ولا تنفع شفاعت عنده الا لمن اذن له. اچھا اور کیا ان کے پاس کوئی بہانہ یا حجت باقی رہ گئی؟ تمام اسباب کا خاتمہ ہو گیا کہ نہیں؟ اچھا پھر کیوں معبود بناتے ہو اب؟ کوئی حجت باقی ان کے پاس رہی؟ سبحان اللہ، کوئی بھی نہ رہے. شيخ فرماته وبهذا تقطع جميع الأسباب التي تتعلق بمشهورين في آلهتهم. تمام، أسباب جو هي سبق خاطبه هو. ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل. ناتو الله تعالى ملك بكل شريك، ولم يكن له ولي من الذل، الله كوي ولي نہیں ہے من الذل. یہ تعلیل ہے اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں وہ ہے جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. جس ولی کی نفی کی جا رہی ہے اس کا تعلق ہے ذلت سے، کہ کوئی ذلت والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ العزۃ للہ جميعا، اور شرک کرنے والے ذلیل ہوتے ہیں. یعنی جو بھی لوگوں کو شرک کی تعلیم دیتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، اس کی نفی بھی ہو گئی ہے. سبحان اللہ. ولم یکن له ولی من الذل. اور جیسا کہ حدیث القدسی میں بھی آئے من عاد لی ولی فقد آذنته بالحرب، آخر حدیث القدسی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کو ثابت کیا ہے، اللہ کے اولیاء موجود ہیں، لیکن وہ ہیں جو توحید کی دعوت دیتے ہیں، جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑتے ہیں، جو شرک سے منع کرتے ہیں، کیونکہ دعوت میں الامر بالمعروف نہی عن المنکر آیا ہوتا ہے، اور امر بالمعروف کے سب سے جو اہم امر ہے وہ ہے توحید کا، اور نہی عن المنکر جو کا جو سب سے اہم منکر ہے وہ ہے شرک. تو ان کی دعوت کا نصب العین یہی چیز ہوتی ہے، اور بالکل کھل کے بیان کرتے ہیں اور تفصیل سے بیان کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء. لیکن جو شرک کی دعوت دیتے ہیں، بدعات اور خرافات کی دعوت دیتے ہیں، اور توحید کے معنی میں صرف توحید ربوبیت کا معنی لیتے ہیں، جو مشرکین بھی اچھی طریقے سے سمجھتے تھے اور جانتے تھے، وہ پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے اولیاء ہیں. ناممکن ہے کہ شرک کے ساتھ عزت کبھی جڑ نہیں سکتی، بلکہ شرک کے ساتھ ذلت ہمیشہ جڑی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی نفی کر دی ہے. ولم یکن له ولی من الذل. وکبر ہو تکبیرا، یعنی اللہ تعالیٰ کی تکبیر کریں جیسے کہ اللہ کا تکبیر کرنے کا حق ہے، اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے دل سے، اور اپنے حرکات اور سکنات سے. یعنی زبان سے کہیں اللہ اکبر، اور اپنے عمل سے اس کی تصدیق کریں کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں مخلوقات میں سے. جب اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات سے بڑھ کر ہے تو پھر شرک کیوں کرتے ہو؟ دیکھیں، یعنی ہر طرف ہر اعتبار سے شرک کی نفی کی گئی ہے. اور سنت میں سے یہ ہے، بیچ میں ایک بات آ گئی، شیخ محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہنمائی کی ہے کہ جب سفر بھی ہوتے اور کسی اونچی جگہ پر چڑھ جاتے تو تکبیر پڑھتے، اللہ اکبر. یہ سنت میں سے، آپ کسی اونچی جگہ پر جائیں، جیسے کہ آپ لفٹ پہ ہیں یا آپ سیڑھی پہ جا رہے ہیں، چڑھ رہے ہیں، تو آپ کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ سنت میں سے ہے. اور آپ جب کسی نیچے کی طرف جاتے ہیں، سیڑھیوں سے اترتے ہیں، تو آپ نے کہنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، یہ تعلیم کس چیز کی ہے؟ اب یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دلوں کو کیسے رب سے جوڑا ہے، وہ اپنی امت کے لیے پیغام چھوڑ کے گئے ہیں. جب انسان اوپر جاتا ہے تو بلندی میں انسان کا دل بھی اوپر کی طرف جاتا ہے، اور تھوڑا سا سینہ بھی چوڑا ہو جاتا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، جو بڑے بڑے محلات، کیوں تو بڑے محلات میں رہنے والے کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ عمومی طور بڑے محلات کی جب بات کرو تو تکبر کا شعبہ بھی اس کے بیچ میں ہوتا ہے، اور اگر جو بڑے امیر لوگ ہوتے ہیں تو تکبر بھی پایا جاتا ہے، سب میں نہیں، لیکن بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے تکبر کا. جب انسان اسی جگہ پہ ہوتا ہے تو اس کا سینہ بھی آگے کی طرف نکل آتا ہے. تو تواضع کے لیے، اپنے سر جھکانے کے لیے، اور اپنے قدر کو اچھی طرح جاننے کے لیے، اپنے اوقات کو سمجھنے کے لیے، اب کہتے ہیں اللہ اکبر، پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے. اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے، تاکہ ذرے برابر بھی انسان کے دل و دماغ تھوڑا سا کسی اور طرف نہ جائے، جب آپ اوپر کی طرف جاتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، سنت میں سے ہے. جب انسان نیچے کی طرف جاتا ہے، نیچے کو جانا ہمیشہ ذلت کی علامت ہے، نیچے کے ساتھ عمومی طور پہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے اور کثرت سے ذکر کرتا ہے اور نیچے کی طرف جاتا ہے، تو اس وقت کون سا ذکر کرنا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ تو سب سے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ کی شان سب سے بلند ہے، تو تسبیح مناسب ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص اور عیب سے پاک ہے. میں تو نیچے کی طرف جا رہا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا ذکر بھی کرتا ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، اب نیچے کی طرف جا رہا ہوں تو میں رب ہر عیب و نقص سے پاک ہے. سبحان اللہ. اچھا، اس آیت میں جو ہمیں عملی فائدہ ملتا ہے، جیسا فرماتا ہے کہ انسان جب یہ ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، اپنے ملک میں، تدبیر میں، اپنے عزت میں اور سلطان میں، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہ جو کمال ہے بے پرواہی کا، اس پر یقین کر لیتا ہے اور اس کے دل میں جگہ کر لیتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، حمد کا اور تسبیح کا اور تنزیح، تعریفوں کا اور تسبیح اور تنزیح اور پاکیزگی کا، وہ حق ادا کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کا حق ادا کرتا ہے. چھٹی آیت، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد و هو علی کل شیء قدیر. تغابن آیت نمبر ایک، یسبح بمعنی ینزی، ہم بات کر رہے ہیں صفات منفیہ کی، یہ وہ صفات ہیں جس سے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو پاک کیا ہے، کچھ کا ذکر ہو گیا ہے، اب عمومی لفظ جسے تنزیح کی گئی ہے وہ ہے تسبیح کا لفظ. تسبیح یعنی اللہ تعالیٰ ہر نقص اور عیب سے پاک ہے. اور اس آیت میں سبح بمعنی ینزہ، ینزہ عن کل صفۃ نقص و عیب، کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص اور عیب سے پاک ہے. پھر ایک علمی بات ہے کہ سبح کا لفظ جو ہے یہ لام کے بغیر بھی آتا ہے، لام کے ساتھ بھی آتا ہے، یعنی لتؤمنوا باللہ و رسولہ و تعزروا و توقروا و تسبحوا بکرۃ و اصیلا. و تسبحوا میں اس میں لام نہیں ہے، اور تسبیح کے ساتھ جب لام ہو لتسبحوه، لام کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور فرق یہ ہے کہ جب آپ صرف مجرد الفعل، تسبیح کا فعل معنی مراد ہو، تو پھر بغیر لام کے ہوتا ہے، تو آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا. اور جب اخلاص کا معنی اس میں شامل ہو جاتا ہے تو پھر آپ یسبح للہ، یسبح للہ، تو اس میں اخلاص اور استحقاق کا معنی، کیونکہ حرف اللام کس چیز کے لیے ہے؟ اختصاص، یعنی خصوصی طور پر اخلاص اس میں ہوتا ہے، اور استحقاق کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. کمال ارادت من الفاعل وكمان استحقاق من المسبح وهو الله سبحانه وتعالى. تو لام کے حرف میں يسبح لله دونوں حق ادا ہو جاتے ہیں، تسبیح کرنے والے کا اخلاص، اور جس کی تسبیح کی جاری ہے اس کا استحقاق، وہ حق رکھتا ہے کہ خالصتاً اس کی تسبیح کی جائے. ما فی السماوات وما فی الارض، یہ عام ہے، تمام چیزیں جو ہیں آسمانوں میں اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں. اور تسبیح کی دو قسمیں شیخ صاحب فرماتے ہیں، بلسان المقال، بلسان المقال و بلسان الحال. مقال سے کیا مراد ہے؟ زبان سے. حال سے اپنی حالت سے تسبیح کرتے ہیں، اب زبان تو زبان سے تسبیح کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، ہو گئی تسبیح. اچھا، جو بول نہیں سکتے, وہ تسبیح کرتے ہیں کیا؟ وہ بلسان الحال تسبیح کرتے ہیں, سبحان اللہ. وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حمد سے. سورۃ الاسراء نمبر 44 میں تمام چیزوں میں سب شامل ہیں. اور قرآن مجید میں دونوں معنی موجود ہیں, جیسے آپ کہتے ہیں سبحان اللہ عما یشرکون, سبحان اللہ عما یصفون, تو سبحان اللہ کرزی, اور ذکر میں ہم کہتے ہیں سبحان اللہ. یہ کیا ہے؟ بلسان المقال, زبان سے. سوائے اور زبان سے تمام مخلوقات نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی سوائے کافر کے. یہ قاعدہ یاد رکھیں, زبان سے تمام مخلوقات نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی سوائے کفار کے. مخلوقات میں سے کون سی مخلوق جس موقع زبان ہے جو مخلوق بول سکتی ہے, ان سب نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی سوائے کافروں کے, وہ اس تسبیح سے محروم ہیں. اور بلسان الحال اپنے حال سے جو تسبیح کرتے ہیں, وہ تمام چیز جو آسمان اور زمین میں ہیں وہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص و عیب سے پاک ہے, عبث سے پاک ہے. یہاں پر کافر بھی اس تسبیح میں شامل ہے, اس کی حالت یہ بتاتی ہے. اس پر جو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں, اس کی صحت ہے, عافیت ہے, اس کے خلق ہے, وہ موجود ہے, وہ کھاتا بھی ہے, وہ پیتا بھی ہے, وہ سوچتا بھی ہے, وہ دیکھتا بھی ہے, وہ سنتا بھی ہے, وہ چلتا بھی ہے, اٹھتا بھی ہے, وہ بیٹھتا بھی ہے, وہ روزگار بھی کماتا ہے, یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ اس کے جسم کا ایک ایک حصہ تسبیح کرتا ہے, اگرچہ وہ اپنے دل سے کافر ہے, اپنی زبان سے وہ کافر ہے, وہ نہیں مانتا, لیکن اس کے جسم کے تمام حصے جو ہیں وہ عمومی تسبیح بالحال میں سب شامل ہیں. اور اس آیت کے آخر میں لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, یہ صفات ثبوتیہ ہیں. اُسَبِّحُ لِلَّهِ صِفَاتِ سَبِيَ صِفَاتِ مَنْفِيَّ ہیں. کیا ٹائم ہوا ہے؟ اگلے درس میں اتنا کافی. اگلے درس میں انشاءاللہ 7ویں اور 8ویں آیت سے شروع کریں گے. انشاءاللہ چند اہم پیغام ہیں. انشاءاللہ اندادن کا لفظ, انداد کی نفی ہے نا, اندادن کی نفی ہے. صفت سلبیہ کہ اللہ تعالیٰ کی جیسا کوئی, اللہ تعالیٰ ند بھی کوئی نہیں ہے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.